أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرتين سورة مائدة آية نمبر 64
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, انہی کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی, بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے, اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت اليهود يد الله مغلة غلت أيديهم لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطان ينفق كيف يشاء. یہ اللہ کے بارے میں, یہود جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ بخیل ہے. ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے, بلکہ اللہ تو کے ہاتھ تو کھلے ہیں, یعنی دونوں ہاتھ اس کے کھلے ہیں, وہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے جسے چاہتا ہے, دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اللہ کہتا ہے کہ ان کے اندر اور بھی زیادہ غصہ, کینہ, بغض, نفرت بڑھ جاتی ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عطا کیا, یعنی جب بھی کوئی آیت اترتی ہے تو یہ اور بھی کھول جاتے ہیں, کینہ بغض پیدا ہو جاتا ہے, حسد پیدا ہوتا ہے, نفرت آپ سے پیدا ہو جاتی ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جس کی جیس اس طرح کی جو عادت ہے, یہ قیامت تک ایک دوسرے سے اسی طرح ان کے درمیان یہ بغض اور یہ نفرت رہے گی. کلما او قادو نارن لل حرب اطفا اللہ و یسا فی الارض فسادا. یہ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی آگ بھڑکائیں گے, اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھائے گا اور اسلام اور ترقی کرے گا, اور یہ تو زمین میں فساد کرتے ہیں. واللہ لا یحب الفاسدین مفسدین. اللہ تعالیٰ مفسدوں کو, فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اچھا, اب اس کو مجھے سمجھنا ہے اپنے لیے. اللہ کہتا ہے یہ یہودوں سے جب کہا جاتا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کو دو, تو یہ کہتے تھے کہ اچھا اللہ غریب ہو گیا, ہم مالدار ہو گئے, ہم کیوں خرچ کریں, اللہ دے ان کو. تو اب جب ان کو ایسے اللہ کی طرف سے کوئی, ظاہر ہے یہ مسلمان ہی ہیں, تھے مسلمان ہی تھے، اب انہوں نے نام اپنا یہود اور نصارہ رکھ دیا، لیکن ان کے پاس بھی پیغمبر تھے اور قرآن تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خرچ کرنے کے لیے، قرض حسنہ کے لیے جو ترغیبات مختلف قسم کی دی ہیں، وہ ان کو بھی آتی تھیں، تو یہ اس میں بخل کر دیتے اور کہتے تھے کہ اللہ کیوں نہیں دیتا، ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ہم دے، کیا اللہ تعالیٰ بخیل ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو بخیل نہیں ہے، اللہ تو دونوں ہاتھوں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اب اس کو مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بخل پسند نہیں ہے. یہ بخل جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، جو اگر ہم کنجوسی کریں گے، بخل کریں گے اور اس کو گن گن کے خرچ کریں گے اور سوچ سوچ کے ہم وہ کریں گے، مطلب جو ہم ٹائم ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہوگا، اس کے لیے ہم دل میں تنگی محسوس کریں گے، مشکل محسوس کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے خرچ نہیں کریں گے، اچھی نیت سے خرچ نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے اندر یہ بغض پیدا کرتا ہے. یعنی ہم خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اب یہ خرچ پہ ساری بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ، ظاہر اللہ تعالیٰ ایک جگہ اللہ نے کہا مجھے قرضے، کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ ہر نقطوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ کو ہم پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ کون ہے جو قرض حسنہ دے، تو مختلف موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کی طرف اشارہ کیا ہے مختلف. تو اب یہ وہ کرتے تھے، تو اسی طرح ہم لوگ بھی ہیں. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم وہاں بخیل ہو جاتے ہیں، وہاں ہماری ہزاروں ضرورتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ہم اگر یہاں دے دیں گے تو یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، کل کیا کریں گے، آج کیا کریں گے، بچوں کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا، یہ ہزاروں فکریں ہماری طرف، اور ہم کلکولیشن میں لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ کھلے دل سے خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک اللہ کی توفیق ہے، کیونکہ یہ یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ ہی میرا رازق ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی کا مال ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ ایک دوں گا تو دس دوں گا، تو ہم اس نظریے کے تحت تو نہیں دیں گے، لیکن اللہ تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. تو اب پھر ہمیں جب ایسے موقع آئیں اور ہم بخیلی کریں اور نہیں دیں، نہیں نکالیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ تو کوئی یہ چیز پسند نہیں ہے. اب یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ ہمیں کون دے رہا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں ہاتھ، ہم جسم میں ہر چیز سلامت دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیا، ہمیں علم ہمیں دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، رتبہ دیا ہے، دولت دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے میرے پاس، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اس میں میرا اپنا کمال تو ہے ہی نہیں. تو اب جب جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ جب مجھ سے مانگ رہا ہے، تو مجھے اب ظاہر اللہ تو نہیں آئے گا مانگنے کے لیے، اللہ نہیں آئے گا، لیکن جب ہم کسی جماعت سے جڑ جاتے ہیں تو پھر وہاں ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ظاہر جماعت سے جڑنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ خود نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کروا رہا ہے. اب یہ میرے ذریعے سے کیوں کروا رہا ہے، یہ بھی مجھے سوچنا چاہیے، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے تم دو، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن جب میرے ذریعے سے کرا رہا ہے تو مجھے اس کی نعمت سمجھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے ذریعے سے کرا. اب اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں کتنی ہوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی برکت دینا چاہ رہا ہے، اور بھی فضیلت دینا چاہ رہا ہے، اور بھی اپنی محبت، اپنا عشق دینا چاہ رہا ہے، اور بھی قرب اپنا دینا چاہ رہا ہے. اس اللہ کی راہ میں دینے سے ایک فائدہ نہیں ہے، بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. اتنا یقین کریں آپ کہ اتنا حج ادا کرنے سے، عمرے ادا کرنے سے اور عبادت کرنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اللہ کی راہ میں کھلے دل سے، خلوص و محبت سے اللہ کو پانے کے لیے خرچ کرنے میں ملتا ہے. یہ یاد رکھیں، سب قیمتی نقطہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر جو اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی کرے گا اور اس میں آنے بانے کرے گا، اس میں تاویلیں پیش کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے تو اب اس کا مطلب یہ وہ مخلص نہیں ہے, اس کا مخلص نہیں ہے. تو اب ان میں جب شک و شبہ پیدا ہوں گے, ہر چیز ہزاروں سوچیں آئیں گی, شیطان ہمارا ہمیں بھڑکائے گا, ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے گا, غریبی کے ڈالے گا اور ہزاروں چیزوں کے. اچھا تو اللہ کہتا ہے یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. اللہ کہتا ہے ان کو, ان کا جو یہ سرکشی ہے, ان کا جو یہ کفر ہے, ناشکری ہے, یہ اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اللہ آپ کی طرف سے کلام, یہ اس وقت کا ہے لیکن اب ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام سننے کے, جو اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے خرچ کے متعلق, اگر میں دل سے تیار نہیں ہوں تو اب میرے دل میں ظاہر میں اخلاص نہیں ہے, محبت نہیں ہے. اچھا اگر محبت بھی ہے تو دکھاوے کی محبت ہے, وہ جذبہ نہیں ہے, وہ اخلاص نہیں ہے. تو اس سے ہمیں ہزاروں شک و شبہ پیدا ہوں گے, طغیانی پیدا ہوگی یعنی سرکشی پیدا ہوگی, ناشکری پیدا ہوگی. یہ سب چیزیں اب ہمیں اپنے آپ میں دیکھنی ہیں, اپنے آپ میں دیکھنی ہیں. اور پھر ایک سرکشی سے, طغیانی سے, بخل سے, یہ تمام چیزیں, تمام پھر روحانی مرض شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. پھر اللہ کہتا ہے القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. اللہ کہتا ہے میں پھر ان کے درمیان آپس میں ان کو بھڑا دیتا ہوں, اور آپس میں کینہ بغض. یہ اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہے, ہم لوگوں کی کیا حالت ہے, اور قیامت تک یہ رہے گا. قیامت تک ہماری یہ روحانی بیماری ہے, یہ روحانی اخلاقی بیماریاں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے, ہم اللہ کے دین کے لیے مخلص نہیں ہیں, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مخلص نہیں ہیں, اس سے یہ تمام بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اس سے یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پھر بغض ہوگا, حسد ہوگا, لالچ ہوگی, دنیا کی محبت ہوگی, ہم ایک دوسرے سے حسد کریں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے ایک قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا, اب یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. جو اس راستے اس طریقے سے زندگی گزارے گا وہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا, اور ہر وقت وہ کوشش کرتا رہے گا کہ لوگ جو سیدھے صراط المستقیم راستے پر چل رہے ہیں ان کے لیے وہ رکاوٹیں پیدا کرے, ان کے لیے وہ آگ اس اس کو قرآن کی روشنی کو بجھائے, اس شمع کو بجانے کی کوشش کر رہے, اس کو آگے بڑھنے. اب اس میں یہود اور نصارہ بھی شامل ہے, یہود اور نصارہ کی خصلت والے مسلمان بھی شامل ہیں جو دین اسلام کو, اب اس وقت جو قرآن یہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ پیچھے ہیں, نفرت کر رہے ہیں, ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں, یہ وجہ کیا ہے, یہ ہم خود اس کی وجہ ہیں. ہمارے ذریعے سے اسلام نہیں پھیل رہا, ہمارے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پھیل رہی, کیوں کہ ہم کینہ بغض محبت, دنیا کی محبت, حسد, لالچ, ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو ہم اسلام کی طرف سے الگ ہیں, دور ہیں, ہم آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, دنیا کی محبت میں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, قرآن کی طرف ہمارے آنے کو آ ہی نہیں رہے, ہم اللہ کو سننے کر اس طریقے سے سننا ہی نہیں چاہ رہا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. ہم اپنی مرضی سے دین اسلام کو لیا ہوا ہے, اپنی مرضی سے ہم مسلمانی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کی مرضی میں نے نہیں لی ہوئی, کوشش نہیں. اگر میرے دل میں اللہ کا اخلاص نہیں ہے, میں نے زندگی کا مقصد اللہ نہیں بنایا اور اس میں میں تن من دھن میں قربان نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا دار ہوں, میں اللہ سے محبت نہیں کرتا. اگر میں زبانی اللہ اللہ کروں تو کچھ فائدہ نہیں ہے. تو اب ہم اپنے عمل سے اس اسلام کی آگ پھیلانے پھیلا رہے ہیں, آگ پھیلا رہے ہیں, یعنی آگ ہر وقت چاہتے ہیں کہ یہ وہ اتر تو. لیکن اللہ کہتا ہے یہ جتنی بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی ان لوگوں کی مدد, یعنی جو دین اسلام کے راستے پر ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کو لوگ بلا رہے ہیں اور اس میں جو تکلیفیں ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے میں اس تمام تکلیفوں کو دور کروں گا اور یہ جو ان کی نفرتیں ہیں وہ میں ختم کروں گا, کیونکہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا مددگار ہو گیا, ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرے گا. یہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلمان آپس میں لڑائے تو یہ کیا فساد نہیں ہے؟ سب مسلمان آپس میں لڑائے, کوئی باہر سے نہیں آ کے لڑا, سب آپس میں لڑائے, یہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو اب مجھے دیکھنا چاہیے کہ میری وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے کہ رکا ہوا ہے, میری وجہ سے لوگوں کو اور اسلام کی طرف آنے کا جذبہ خلوص آ رہا ہے, ان کا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ایسے ہی بن جاؤں جیسے فلانا ہے, جیسے اس کو وہ پرسکون ہے. اب اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نفس مطمئنہ, کوئی پریشانی نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی شکایت نہیں, جس حالت میں اس پر راضی برضا ہے. اچھا یہ راضی برضا ایک ایسی نعمت ہے, تو پھر جب دوسرا دیکھتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے, اتنی مشکلیں آئیں, اتنی پریشانیاں آئیں, اتنی تکلیفیں آئیں, لیکن اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ اثر نہ ہونا یہ ایک نفس مطمئن ہے کہ وہ اس کو یہ اللہ والے جو اللہ کی طرف آتے ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا مالک میرا خالق سب اللہ ہے, اور سب کچھ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے, ہر جیسا بھی کر رہا ہے اس میں حکمت ہے اور میرے لیے فائدہ ہے. یہ نقطہ جب سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا. تو پھر دوسرے حسد کرنے کی کوشش کریں گے, ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے اس راستے میں, ہمارے لیے تکلیفات مشکلات پیدا کریں, لیکن اللہ کی مدد جاری رہے گی, اس میں کمی نہیں آ سکتی. لیکن یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہم فسادی تو نہیں ہیں, فسادی فطرت تو نہیں ہے, لڑائی جھگڑے کے لیے تو ہر وقت تیار نہیں رہتے. دنیا بھی اگر دنیا کی چیزوں کے لیے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, تو میں ہو رہی ہے, کینہ بغض ہو رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے, تو ہم فسادی ہیں. یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.
اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے.
اچھا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولو ان اہل الکتاب آمنوا, اگر یہ اہل کتاب, اب ہم بھی اہل کتاب ہیں, یہ یاد رکھیں, ہمارے پاس قرآن ہے, ہم بھی اہل کتاب ہیں. تو اب اس آیت کو مجھے اپنے لیے لینا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم یقین لے آؤ قرآن پر جیسے یقین لانا چاہیے, واتقوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے, تقوی اختیار کرو, یعنی القرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو, اللہ کی بندگی کرو, تو اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, تو میں ان کی تمام بدحالیاں دور کر دوں گا, اخلاقی, روحانی اور جسمانی, اور دنیا کی جتنی بھی برائیاں ہیں, بدحالیاں ہیں, غریبی ہے, بیماریاں ہیں, ساری چیزیں ان کے گناہ سب ختم کر دوں گا. اگر یہ صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں, اللہ کی بندگی کریں, اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں, اللہ کو لے لیں, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں, تو اللہ کہہ رہا ہے میں ان کی ساری بدحالیاں دور کر دوں گا, ان کے گناہ دور کر دوں گا, اور ان کو جنت نعیم میں, یعنی جنتوں کے باغ میں. اب جنت ایک جنت تو نہیں, کتنی 8 جنتیں ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے جگہ بنائے گا. اب اصل کیا چیز ہے؟ یقین, اور یقین اللہ پہ اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل. اگر میرا کہیں کہ میں کہوں کہ میں آمن ہوں, مجھے یقین ہے, لیکن اگر میرا عمل قرآن و سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے تو وہ یقین نہیں ہے, وہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اپنے آپ سے, میں جھوٹ بول رہی ہوں لوگوں سے, میں نے اپنے کو جھوٹا بنائے رکھا ہوا ہے, یعنی ہر چیز کی میں جھوٹی گواہی دے رہی ہوں. مجھے سچی گواہی دینی ہے کہ اللہ میرا رب ہے, اللہ میرا خالق ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتی ہوں, یہ زندگی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے آخرت کے لیے, یہ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیے ہیں جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے, اس کے ذریعے سے میں جنت الفردوس حاصل کروں گی, اس کے ذریعے سے دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی, آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گی اگر میں نے اس طریقے سے عمل کیا. اس وقت جو ہم مسلمان ہیں وہ تو سب کافر ہیں, منافق ہیں, کافر ہیں, سب دوزخ میں جائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. اور پھر اللہ فرماتا ہے آگے,
ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے, باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں.
اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری, اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا اور اللہ کی بندگی میں لگ گئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاری, تو اللہ کہہ رہا ہے ولو ان اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم, یہ جو تورات انجیل والے اور قرآن والے اگر اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں, اب تو صرف قرآن ہے, انجیل اور تورات سب قرآن میں ضم ہو گئے, تو اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے قرآن کو اب کے حکم کے مطابق یعنی قرآن کے مطابق زندگی گزاری, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری, رب کو ہی راجح سمجھا, رب کو ہی راجح سمجھا, تو اللہ کہہ رہا ہے آکلو من فوقہم و من تحت ارجلہم, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آسمان سے بھی رزق دوں گا, زمین سے بھی رزق دوں گا, چاروں طرف سے تمہارے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی, چاروں طرف سے تمہارے اوپر رزق کی فراوانی ہوگی, کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی, یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ یاد رکھیں, یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یعنی اللہ کا راستہ لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی لے لیتے ہیں, تو ان کے پاس تو ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے, کبھی بھی کمی نہیں ہوتی, لوگ آ کے ان کے اس پر لنگر کھاتے رہتے ہیں اور وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی وظیفے نہیں ہے, یہ وہ ہے خالص بندگی, اللہ کو اپنا معبود سمجھ کر صحیح معنوں میں اس کے حکم کے مطابق, اس کے محبوب کے اسوہ حسنہ پر چلنے کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزارنی شروع کر دی ہم سب نے, تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں آسمان سے بھی تم پہ رحمتیں برساؤں گا اور زمین سے بھی رحمتیں, تو اوپر نیچے سب جگہ سے تمہیں رحمتیں ہی ہوں گی. یہ آپ کے تجربے میں ہوگا کہ تمام ولی اللہ چلے گئے ہیں لیکن وہاں ان کے جو مزار ہیں وہ آباد ہیں, اب اس کو لوگ جس طریقے سے بھی کہیں کر اللہ ہی رائے, بندے سامنے ہیں لیکن کر اللہ ہی رائے, تو اللہ کہتا ہے قیامت تک من ہوں امت مقتصد, قیامت تک ایک جماعت ہے جو درمیانی راہ پہ رہتی, یعنی صراط مستقیم پہ قیامت تک ایک جماعت رہے گی, اس کی طرف اشارہ ہے, اور لیکن وہ کثیر منہم سا ما یعملون, لیکن بہت سے لوگوں کے عمل برے ہوں گے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو کتنے عرب مسلمان ہیں, اس میں سے کتنے مومن ہیں, اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے مومن ہیں, لیکن کثیر مسلمانوں کی کثیر تعداد اللہ کی نافرمان ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہے, قرآن سے دور ہے, سنت سے دور ہے, دنیا میں مگن ہے, تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا وعدہ کیا ہے, اور دوزخ کے گڑے کا وعدہ کیا ہے. اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا نہ چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں اللہ کی بندگی کرنا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ بے فکر کر دے گا, بے غم کر دے گا, دنیا آخرت دونوں سے بے غم کر دے گا, دونوں میں وہ نعمتیں دے گا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
اے رسول, جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی, اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا, بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے, یا ایہ رسول, اللہ کہتا ہے جو کچھ اللہ کا رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ جو میں نے آپ کو دیا ہے, ما انزل الیک من ربک, میری طرف سے جو آپ کو پہنچا یعنی قرآن, اس کو لوگوں تک پہنچا دیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالت, آپ کو جو چیز دی گئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچائے. یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تمہیں قرآن دیا گیا ہے, خود اس کو سیکھو, جانو, اللہ کو جانو, پہچانو, قرآن کو سیکھو, اس کے مطابق زندگی گزارو اور اس کو پھیلاؤ, اس کو اوروں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ. ہمارے انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں دیا ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس طرف اللہ کی طرف لے کے آئیں. اللہ کی طرف لے کے آنے کا مطلب ہے جنت الفردوس, اللہ کی دیدار کی طرف لے جائیں. جو اس کے خلاف ہوگا, جو اس سے دور ہوگا, وہ دوزخ میں جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک کا من الناس, لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو بچا لے گا, یعنی اگر آپ نے یہ راستہ لے لیا اور اس راستے میں تکلیفیں آئیں, مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں گی, ضرور آئیں گی, مشکلات آئیں گی. کانٹوں کا راستہ ہے, پھولوں کا تو ہے نہیں, ظاہر ہے اس میں جد و جہد کرنا ہے اللہ کی راہ میں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں, میں آپ کو بچا لوں گا لوگوں سے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا جو یہ آیت جو تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 140,000 کتنے ہزار مسلمان جو تھے ان کو گواہ کر کے خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں سے کہا تم گواہ ہو, پھر اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ میں نے جو تیرا پیغام تھا ان تک پہنچا دیا. اب یہ اس آیت کو میں اپنے لیے سمجھوں گی, میرے پاس آیا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا, اب مجھے اس کو اللہ کی خود سمجھنا ہے, جاننا ہے, پہچاننا ہے اور پھر اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے, اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف لانا ہے, دوزخ سے بچانا ہے. ہمیں اس میں اگر تکلیفیں آئیں گی تو پرواہ نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بچا لوں گا ہر مشکل میں اور ہر پریشانی سے میں تمہیں بچا لوں گا. یہ تمہیں تو لیکن ایک ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی, یعنی جو انکار کریں گے عملی طور سے تو وہ ہدایت وہ سمجھ نہیں سکیں گے, وہ صراط المستقیم کے راستے کو سمجھ. اب اس میں اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, جب میں نے اللہ کو لیا, اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خالص کر لیا اور اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے شروع کر دی تو مجھے وہ نور مل جائے گا. اس نور کے ذریعے سے مجھے ساری حقیقت, اب دنیا کی حقیقت, اپنی حقیقت, ہر چیز کی حقیقت مجھے معلوم ہو جائے گی اور میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. لیکن اگر میں نے قرآن کو نہیں لیا, اللہ کو مقصد زندگی نہیں بنایا, اللہ کی بندگی اختیار نہیں کی, زبانیں میں نماز روزہ کرتی رہی باقی عمل اللہ کے حکم کے خلاف, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اصل ہے کیا چیز, قرآن ہے کیا, اللہ کون ہے, اللہ کی طاقت کیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ نور ان کو نہیں ملے گا, یہ سمجھ ان کو نہیں ملے گی. یہ ہدایت یہ اس سیدھ صراط المستقیم کے راستے کو یہ سمجھ نہیں سکیں گے. ظاہر جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے پھر. تو اب یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو ہمیں اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا, جو مقصد ہم جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا, مجھے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے. اس مقصد کے تحت صبح سے شام تک زندگی گزارنی ہے. اگر میں اس مقصد کے تحت صبح سے شام تک زندگی گزاروں گی تو نہ مجھے شب راتیں کرنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے لیلۃ القدر کرنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کوئی خاص وہ دن ایک سال میں ایک دن منانے کی ضرورت ہے. کیوں کہ میں سارا سال سارا دن میں اللہ ہی کے تصور میں رہتی ہوں اور اللہ ہی کی حکم کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتی ہوں. تو نہ مجھے زیادہ وظیفوں کی ضرورت ہے, نہ نفلی روزوں کی ضرورت ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ میرے لیے تو ہر وقت شب قدر ہے, ہر وقت شبان ہے, ہر وقت اللہ ہی اللہ ہے. تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا بن گیا تو وہ تو ذکر ہو گیا. آپ تو 24 گھنٹے ذکر میں ہیں, کام آپ دنیا کے کر رہے ہیں لیکن آپ کا مقصد اللہ ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق ہے, تو آپ تو ذاکر ہیں, آپ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہیں. تو ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا اور ہمیں یہ طریقہ اللہ تعالیٰ میں سے یہ طریقہ چاہتا ہے کہ زندگی کو صبح سے شام تک اور پیدائش سے موت تک اس طریقے سے زندگی گزارو, نہ کہ سال میں ایک دن ایک رات کو آپ نے شب قدر منا لیے, شب رات منا لیے اور چراغاں کر لیا. یہ تمام فضول چیزیں ہیں. اصل ہے عمل, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.